والمسلمين على أيام من العفو تابع لهم بيننا وبينهم إنك مجيب الدعوة إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببداية أمير المؤمنين وأولاد المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
صلوات الله وسلامه على محمد وآله.
نے یہ مطلب شہادت، جیسا کہ اس سے پہلے دائی محترم زاہد جعفری صاحب کی شخصیت کے حوالے سے انہوں نے جو معلومات ہم تک پہنچائی اس کی روشنی میں، خدا مد مطال اس مرحوم و مغفور کی تمام زحمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اپنی گفتگو کے دوران قوم کے تقریباً تمام طبقات کے حوالے سے انہوں نے کچھ گزارشات فرمائی ہیں، انشاءاللہ ان پر بھی تمام طبقات اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے توجہ فرمائی ہیں. اور چونکہ مرحوم مغفور کی خدمات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، عموماً چونکہ آپ کی خدمت عالیہ میں کم و بیش ان ایام میں، ایام محرم سے لے کر آپ سے ہم کلام ہونے کا اور مجلس کی سعادت کا مسلسل خداوند متعال جو خصوصی عنایت فرما رہا ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں، ہمیشہ کوشش کرتا ہوں جو مناسبت قریب تر ہے اسی مناسبت کا تذکرہ ہو جائے. چونکہ اس سال ثواب کا مقصد ہی یہ ہے کہ کائنات کی ان ہستیوں کے تذکرے کے ذریعے مرحوم مغفور کو وہ پہنچایا جائے جو پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور میں اکثر و بیشتر یہ عرض کر چکا ہوں، کائنات میں دو ہی چیزیں ہیں جو اس حال یعنی پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جب تک کوئی پہنچنے کی شے صلاحیت ہی نہ رکھتی ہو اسے پہنچانا ہی فضول ہے. یا قرآن پہنچتا ہے یا ذکر وارثان قرآن پہنچتا ہے. اور یہ قرآن اور ذکر وارثان قرآن یہ دو چیزیں نہیں، یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں. قرآن اور وارثان قرآن کا کلام، ان کا ذکر، ان کے فضائل، ان کے مناقب، یا قرآن اور اہل بیت دونوں کی روشنی میں بتائی ہوئی ذمہ داری کا. اور یہ ایام منسوب ہیں ایک ایسی ہستی سے جو تاریخ اسلام کی مظلوم ترین ہستی ہے. مظلوم ترین ہستی اس معنی میں کہہ رہا ہوں، علامہ عبدالحسین امینی عموماً معذرت چاہتا ہوں، ماشاء اللہ دوستان موجود ہیں اہل علم ہیں وہ تو جانتے ہیں، آپ دوستان بھی انشاءاللہ اس جسارت سے معاف فرمائیں گے تھوڑی وضاحت. علامہ عبدالحسین امینی رحمت اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جب مصر کے ایک اہل سنت عالم نے حدیث قدیر پر اعتراض کیا اور کہا کہ حدیث قدیر سندن ضعیف ہے یا اس میں کوئی سکم ہے، کمزوری ہے، اس بندہ مرتضی علی اسلم کی عملی تفسیر اس عبد الحسین نے، ان کا نام نامی تھا، امینی لقب تھا، انہوں نے عبد الحسین ہونے کا یعنی حسین کے عبد الغلام ہونے کا حق ادا کر دیا. اپنی پوری زندگی میں 11 جلدوں میں الغدیر لکھ دی اور نام ہی الغدیر رکھ دیا. اور اس دور سے لے کے آج تک حدیث قدیر کے حوالے سے جو شعرا نے کہا، جو ادبا نے کہا، جو علماء نے کہا، جو محدثین نے کہا، جو مفسرین نے کہا، جو علم رجال میں کہا گیا، اس حدیث کے حوالے سے لفظ مولا نے کلام عرب سے لے کر اس عرب شعرا کے اور اس سے مربوط جو مسائل تھے انہوں نے قدیر کے دائرے میں وہ نقل کر ایک ہستی نے اور سفر کیا اس حدیث کے حوالے سے انہیں پتا چلا کہ فلاں شخص کے پاس قلمی نسخہ ہے، قلمی چھپا دیا لیکن اس میں قدیر سے مربوط، حدیث قدیر سے مربوط ان کتاب میں وہ حدیث موجود ہے سند کے ساتھ لیکن قلمی نسخہ ہے. کہتے ہیں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں انہیں پتا چلا ہو اور انہوں نے سفر نہ کیا. وہ
اور اس میں یہ جملہ لکھا کہنے لگے کائنات اسلام میں، عالم اسلام میں، تاریخ اسلام میں میں سمجھتا تھا سب سے بڑی مظلوم ہستی امیر المومنین کی ہے، لیکن وہ کہتے جب میں نے توجہ کی، تتبع کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ علی سے بڑا مظلوم علی کا باپ ہے۔ مظلوم تاریخ لفظ رکھا، مظلوم تاریخ، وہ محسن اسلام، وہ محسن انسانیت، وہ محسن رسول، وہ ہستی جن کو تاریخ میں آج تک یہ بحث، البتہ اس بحث کا تشیعوں میں کوئی مقام نہیں، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی نبی رسول اور امام کے والدین کے ایمان کے بارے میں بات کریں، کیوں؟ چونکہ تشیعوں کے عقائد میں شامل ہے، عقائد میں، عقائد میں ہمارے عقائد میں شامل ہے کہ نبی رسول اور امام ہوتا ہی وہ ہے جس کے والدین موحد ہوں، توحید پرست ہوں، نہیں توجہ ہوں، یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے۔ شیخ مفید اور جو بھی عقائد پر کتابیں لکھی گئیں، شیخ سلوکی اعتقادات سلوکیہ سب سے مشہور کتاب، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے عقائد کا جز ہے، لہذا ہمارے لیے والدین پیغمبر اور والدین ائمہ کے بارے میں بات طے شدہ ہے، طے شدہ ہے۔ اور عقلی طور پر اگر آپ کو زیارت وارثہ، زیارت عاشورا پڑھتے ہیں تو خود پڑھتے ہیں، آپ وہ ہیں کہ لم تنجس کا بن نجاست الجاہلیہ، جن کو جاہلیت کی نجاست نے مس بھی نہیں کیا، مس بھی نہیں کیا، جہلیت کی اس نجاست آپ کے قریب ہی نہیں آیا۔ تو والدین ائمہ کے بارے میں یہ طے ہے، یہ طے ہے، لیکن اس ہستی کے بارے میں بات کرنے کا مقصد یہی ہے جو بات علامہ امینی نے کی کہ مظلوم تاریخ، اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا دفاع کرنا، مظلومیت حضرت ابو طالب کا دفاع کرنا ہے، رد ظلم کرنا یہ مقصد ہے، ورنہ حضرت امیر المومنین کے والد کے بارے میں بات کرنا، اور اگر کوئی یہ کہہ بھی رہا ہے اور یہ گستاخی کر بھی رہا ہے ان کے ایمان کے حوالے سے کوئی بات کر رہا ہے، تو مجھے وہ جملہ بہت پیارا لگتا ہے ایک شخصیت کا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس معاملے میں جذباتی، احساساتی ہونے کی ضرورت ہی نہیں، جواب دینے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ علی کے والد کو کافر کو ہی کہہ رہے ہیں جو رسالت مآب کے والدین کو جنتی مانتے ہی نہیں ہیں۔ معتبر ترین کتاب میں دیکھ لیں، صحیح مسلم شریف میں روایات دیکھ لیں، ایسے ہی موجود ہیں، اور وہ روایات بیان کرتے ہوئے بھی میں گستاخی سمجھتا ہوں۔ اب عجیب بات ہے کہ گستاخانے آج کل پاکستان میں یہ لفظ گستاخ اتنا عام ہو گیا کہ اب اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے بھی انسان سوچتا ہے کہ کہاں استعمال کرے اور کون سا اس کا مورد ہے، لیکن سوال تو ہے جو رسول کے گستاخ کو معاف نہ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، پہلے ان گستاخان رسول پر بھی کوئی فتویٰ لگائیں جنہوں نے رسول کے والدین کے بارے میں یہ گستاخی کی ہے۔ بات توجہ فرمائی، وہ ان پر بھی تو کوئی فتویٰ لگائے جنہوں نے رسول کے والدین کے بارے میں یہ لکھ دیا اور یہ کہہ دیا۔ اب آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ، اور میں نے بات کو استدلال کے ساتھ کرنی ہے اور چاند آپ تک پیغامات بھی پہنچانے ہیں جو آیات پڑھی ہیں اسی ضمن میں ہیں انشاءاللہ، اسی سے استدلال بھی کروں گا، لیکن متوجہ ہیں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں اور آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ساگر دے ماں کے والدین ہوں یا امیر المومنین کے والد، ان کے بارے میں بات کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کچھ اور لوگوں کے والدین کو بچا لیا جائے، اگر ان کے والدین کے اندر کفر کا یہ خانہ خالی ہوتا اور وہاں کافر نہ لکھا ہوتا تو شاید مسلمان علی اور رسول کے والدین کو معاف کر دیں اور گزر جاتے، لیکن چونکہ ان کے والدین کو تو مسلمان کہہ نہیں سکتے، ان کا اسلام نہ لانا ثابت ہے، ایسے ہی ہے، اور ایسے بھی کئی لوگوں کے والدین ہیں کہ جنہوں نے جب بھی ہم نے دیکھا تو رسول کے مقابل نظر آئے، رسول کی پشت پہ نظر نہیں آئے، نہیں توجہ فرمائیں، ہر جنگ پہ سب سے بڑے عامل وہی نظر آئے اور تب تک نظر آئے جب تک اللہ نے میرے رسول کو فتح مبین عطا نہیں کر، یہ ہے یا نہیں، یہ تاریخ کی وہ حقیقت ہے جس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اب چونکہ ان کے ماضی اور ان کے کردار میں تو کہیں رسول کی حمایت نظر نہیں آتی اور علی کے والد کی کہیں مخالفت نظر نہیں آتی، ان کی کہیں حمایت نظر نہ آئی، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر فتح مکہ تک ہر جنگ کا سربراہ وہی بنے، سبب بھی وہی بنے، جنگ کو ہر جنگ میں، جنگ خندق ہو، احد ہو، حنین ہو، کوئی جنگ بھی ہو، احزاب ہو، سوائے جنگ خیبر کے، اور بعض کے نزدیک اس میں بھی سازش تھی اور پشت پر وہی تھے، اب ان کا رسول سے ٹکرانا تو ثابت ہے اور علی کے والد کی کہیں مخالفت ہی ثابت ہے، اب عجیب ہے، جس کی حمایت ثابت ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اور جس کی پوری زندگی مخالفت رسول سے بھری ہوئی ہے، جس کا اپنا کردار یہ تھا اور اسی کردار کا اثر اس کی اولاد میں بھی نظر آتا، تو یہ مخالفت کا سبب بھی سمجھ میں آتا ہے، چونکہ وہ بنی امیہ کا اسلام بھی دنیا میں پھیل رہا ہے اور پھیلا ان کے پاس اقتدار تھا، اور وہ اسلام جو ابو طالب کے گھر میں اعلان اور غدیر میں پایا تکمیل تک پہنچا، وہ رسول نے جو ذوالعشیرہ میں سنایا تھا وہی غدیر میں منوایا، نہیں رسالت امام نے کوئی نیا پیغام نہیں سنایا، اسی پیغام کو منوایا غدیر میں جو ذوالعشیرہ میں سنا چکے تھے، شکیل بھائی ظاہر ہے ذوالعشیرہ میں یہی سنایا نا، کون ہے ایوکم جوازرونی علی ھذا الامر، کون ہے تم میں ایسا علی ھذا الامر جو اس امر دین پر میری مدد کرے، جوازرونی میری کمر مضبوط کرے، میری مدد کرے، میرا رسول پہلی دعوت اسلام میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دین کے لیے میری مدد کون کرے گا، جو بھئی ایک بات اور کہہ رہا ہوں، نوجوان بھی تشریف فرما ہے، میرے رسول نے اپنے لیے مدد مانگی ہی ہے، نہیں میرے رسول نے اپنے لیے مدد مانگی ہی نہیں، مدد مانگی ہی نہیں، جب بھی مدد مانگی دین کے لیے مانگی، رسول کا مددگار اصل میں دین کا مددگار ہے، ماشاءاللہ اور حقیقی مددگار ہے ہی وہ جو رسول کا مقصد بچائے گا، حقیقی مددگار ہے ہی وہ جو رسول کا مقصد بچائے گا، اور قیامت تک کے لیے رسول نے طے کر دیا میں کس کے لیے مدد مانگ رہا ہوں، کہا کون ہے تم میں ایسا لا آز الامر جو اس امر دین پر میری مدد کرے، تو کہتے ہیں سارا مجمع خاموش رہا اپنا تھا، اب تو وہ غیر مسلموں نے بھی لکھ دیا کہ 12 سال کی عمر میں علی اٹھے، اٹھے اور کہنے لگے انا ناصر کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار، تو سرکار نے یوں کہا کہ اب کہاں کھڑا رہو، جہاں جب آئے تو یوں شانوں پہ ہاتھ رکھ کے یوں رخ بدلا اور چہرہ ہے مدینے کی طرف اور کہا آزا اخی و وسیع و وارثی و خلیفتی من بعد، سب نے لکھا، سب نے یہ واقعہ نقل کیا، طبری نے، ابن عسیر نے، ابن کثیر نے، سب نے نقل کیا، کون میری مدد کرے گا، علی نے کہا میں کروں گا، یہ میرا اخی نبی ہے، میرا وسیع ہے، میرا وارث ہے، میرا خلیفہ ہے، میرے باپ. تو ذوالعشیرہ میں یہ سنایا نا، میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، سید محمد رضا مظفر سید محمد حسن مظفر کے بھائی ہیں، انہوں نے عقائد امامیہ کتاب لکھی ہے، بڑا پیارا جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اگرچہ اعلان ولایت غدیر میں ہوا، کہتے ہیں نہیں، وہ اعلان ولایت عبادت رسول بتانے کے لیے ہوا، ورنہ امامت اور نبوت ہمیشہ ساتھ ساتھ چلی ہے. وہ کہتے ہیں جس دن سے رسالت رسول کی رسالت کا اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوا، اسی دن سے علی کی ولایت کا اعلان ہوا.
رئیس کچھ اور تھا،
وہ منافق ضرور تھا، رئیس المنافقین نہیں تھا، یہ طے شدہ بات، لیکن اللہ نے نام تو قرآن میں نہیں لیا، یا اللہ تم نے رسول کے نسبی رشتے کا نام لے لیا اور پورا سورہ اتار دیا، ایسے ہی ہے نا، سورہ پورا اتار دیا، کیوں؟ سوچا تو یہ سمجھ میں آیا اللہ نے بتایا کہ یہ چچا رسول کا دشمن تھا، تو میں نے ذکر کر دیا یہ چچا دشمن تھا، تو ذکر کر دیا، کہا اس کو علیحدہ کر کے بتا دیا کہ دشمن صرف یہی ہے، توجہ نے فرمائی ہے کہ یہ دشمن تھا اس کو علیحدہ کر دیا تاکہ تمہیں پتا چل جائے جو دشمن تھا اس کو علیحدہ کر دیا، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دشمن تھا کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، ایسے ہی ہے نا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، اس کی بیوی کے اس کے حوالے سے کہہ دیا نا، وہ پورا سورہ تین آیتوں کا سورہ ہے، اور ایک اور بات کہوں ان پر نماز میں سورہ تبت ابھی لہب پڑھنا مکروہ ہے، یہ پڑھنا مکروہ ہے، نماز میں نہیں پڑھ سکتا، پڑھے تو کراہت ہے، کراہت ہے، نہ پڑھو، کیوں؟ چونکہ نماز ہے دعا، اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو ایسی دعا مانگو جس میں رحمت ہو، اللہ نہیں چاہتا ایسی صورت پڑھو جو نفرت کی علامت ہے، میری بات توجہ فرما رہے ہیں، تو نماز ائمہ کی روایت ہے کہ سورہ تبت یدا الہی وقت پڑھو تو مقبول ہے، یہ پڑھنا مقبول ہے، نہ پڑھنا، نہ پڑھو، کیوں؟ کہ اس میں اللہ نے اسے بد دعا دی ہے، نماز میں دعا مانگو، اسی لیے پہلی سورت کے بعد سب سے افضل سورت جو پڑھنا، جو پانچوں نمازوں کی ہر رکعت میں تکرار کر سکتے ہیں، وہ کون سی سورہ ہے؟ نہیں سورہ الحمد کے علاوہ، وہ تو واجب ہے، سورہ قل ھو اللہ، کیوں؟ اللہ چاہتا ہے اس کا جتنی دفعہ پڑھا، چونکہ اس میں توحید ہے، جتنی دفعہ پڑھا، یہ مکروہ نہیں ہے، ثواب ہے، جتنی دفعہ پڑھو، سورہ قل ھو اللہ جتنی دفعہ پڑھو وہ ثواب ہے، لیکن اب جو بات کہہ رہا ہوں، اللہ نے سورہ قل ھو اللہ کو اپنا سورہ کہا، اب نماز عشاء میں مستحب ہے کہ اگر پہلی رکعت میں الحمد کے بعد پڑھنا چاہو مستحب ہے، اگر سورہ قل ھو اللہ کو چھوڑو تو کون سی سورت پڑھو؟ سورہ انا انزلنا، کیوں؟ سورہ انا انزلنا میں توحید نہیں، سورہ انا انزلنا میں اس کا تذکرہ ہے جو توحید پہنچانے والا ہے، نہیں، میں نے پوری تقریر سورہ قدر پہ کی تھی اور یہ عرض کیا تھا، وہ جملہ آپ کو یاد ہے، نزول قرآن الگ حقیقت ہے، لیلۃ القدر الگ حقیقت ہے، لیلۃ القدر کا تعلق نزول قرآن سے نہیں، لیلۃ القدر الگ حقیقت ہے، نزول قرآن، توجہ فرمائے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ نزول قرآن ایسی حقیقت ہے جو تاریخ ہے، تاریخ یعنی گزر گئی، نزول قرآن کا ایک دن اور وقت تھا جب ہو گئے اور وہ گزر گئے، لیلۃ القدر گزری نہیں، لیلۃ القدر ہر سال ہوتا ہے، جو ہو گیا وہ نزول قرآن ہے اور جو قیامت تک ہے وہ لیلۃ القدر ہے، چند لوگوں میں ہے، چند خواص میں جن کے ساتھ میرا ایک تعلق علیحدہ ہے اور میں بالکل نہیں کہہ سکتا تھا، جتنی محبت سے انہوں نے یہ تمام انتظام کیا اور مجھ سے مشورہ کرنے کے بعد ہی یہ ڈیٹ لگی، اس لیے توجہ فرمائیں کہ میں بات پر سمیٹ رہا ہوں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ نے تبت یدا ابی لہب نے وہ ذکر کر دی، وہ چچا کو علیحدہ کر دیا، اچھا کیوں کیا؟ اس نے ظلم کیا، اچھا اب آپ بولیں گے یار وہ ابو لہب رسول کی ولادت سے رسول کا دشمن تھا، بولے نا یار، نہیں، ایک واقعہ ملتا ہے، کہتے ہیں یہ جہنم میں ہو کر بھی اس کو ایک تخفیف ملی ہوئی ہے، شیعہ سنی دونوں متفق ہیں، ماشاءاللہ باتیں آپ کو پتہ ہے اس لیے اشارے کر رہا ہوں، وہ تفصیل میں نہیں جا رہا، خود اس طرح کی گفتگو آج کر رہا ہوں چند دوستوں کو دیکھ کے، وہ کہتے ہیں جہنم میں بھی اسے ایک تخفیف ملی ہوئی ہے، کیا تخفیف ہے بھائی؟ آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس کو عذاب ہوتا ہے دل میں، تخفیف ہو جاتی ہے دل میں، کب ہوتی ہے؟ جب وہ انگلی جس کے ساتھ اس نے اشارہ دیا تو سارے مسلمانوں نے کہا اشارہ کیا کیا؟ کہ وہ غسل کر رہا تھا اور اس کی کنیز آئی، کہا ابو لہب سے کہ اللہ نے تیرے بھائی عبداللہ کو بیٹا دیا. سب نے لکھا یار یہ اہل سنت جمعے کے خطبوں میں بیان کرتے ہیں ایسے ہی ہے نا، اور اس نے انگلی کا اشارہ کیا کہ اس خوشی میں تجھے آزاد ہوا. کہا نا، کہتے ہیں خبریں ولادت کے رسول سنی تو اشارہ دیا کہ جا تجھے آزاد کیا. اللہ نے اس کے اس اشارے کی وجہ سے اس کے اذان میں تفویض کر دیا. مسلمانوں سن کرتے کچھ نہ سوچو مجھے علی کہاں لے جاتا انسان تھا. نہیں یار میری بات یہ بات انسان عادل رہتا ہی نہیں. میں حدیث پڑھا کرتا تھا کہ جو علی کا دشمن ہے، سرکار کی حدیث ہے مفہوم بیان کر رہا ہوں، جو علی کا دشمن ہے وہ عقل کا دشمن ہے. سوچتا تھا کیسے، آج کچھ لوگوں کے رویے دیکھ کے پتا چلتا ہے عقل اور بغض علی جمع نہیں ہوتا. میں نے بات کر دی ساری مجلس بھول جانا یہ جملہ نہ بولنا. جہاں بھی تمہیں بے عقلی اور ان لاجک بات نظر آئے، بغیر منطق کے بات نظر آئے، سمجھ لینا وہ علی والا ہے. ارسطو یا افلاطون دونوں میں ایک اب دور ہے. کیا خوبصورت جملہ کہتے ہیں. کسی نے پوچھا انسان کی پہچان کیا ہے اور ایمان کی پہچان کیا ہے. پوچھا مواحد تھا بہت عظیم انسان، بعد میں اسے نبی بھی کہا. کہنے لگا عجیب جملہ تھا افلاطون ہے، یاد آ گیا. کہنے لگا اگر کوئی انسان دلیل کے بغیر کسی کو بھی مان لے، تکلیف کی بنیاد پہ، انتی تکلیف کی بنیاد پہ، جہالت کی بنیاد پہ چک جائے، کہا جتنا چکتا جائے گا تیرا انسانیت سے خارج ہوتا ہے. کہا دلیل کے بغیر مخالفت کرے اور دلیل کے بغیر آئے، کہا اتنا دائر انسانیت سے نکل گئے. اب یہ واقعہ سب لکھ رہے ہو، پڑھ رہے ہو اور رسالت مآب کے وجود کی رحمت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس نے انگلی سے اشارہ کیا، اللہ نے اسے جہنمی بنا کر بھی جہنم میں بھی اسے تفویض دے دی. کس وجہ سے؟ اس نے ولادت کے رسول کا سن کے کنیز کو آزاد کیا. اب میں اس کی بھی وضاحت کروں، یا ابو لہب کے بارے میں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہوئی. اللہ نے کہا اگر اس نے جو محبت رسول میں اس وقت کیا، اس وقت کیا جب رسول کی ولادت کی خبر ملی، اللہ نے اس کی مخالفت کے باوجود بھی اس کا وہ حق ضائع نہ ہونے دیا جو اس نے محبت رسول میں کیا ہے. محبت رسول میں نہیں، اس نے رسول کی محبت میں نہیں کیا، اس نے بھتیجے کی محبت میں کیا. میں بات کہہ رہا ہوں اس نے رسول کی محبت میں نہیں کیا، اس نے بھتیجے کی محبت میں کیا. سنو بھتیجی اور رسول میں فرق کہاں ہے. جب تک میرے رسول نے اعلان نبوت نہیں کیا ابو لہب محبت کرتا رہا، اعلان کیا تو دشمن ہو گئے. یہ دشمن بھتیجے کا نہیں ابو لہب، یہ رسول کا دشمن ہے. بھتیجے سے محبت، رسول سے دشمن، ایسے ہی ہے نا. وہ کام جو اس نے بھتیجے کی محبت میں کیا، رسول سے دشمنی کی تو تب بھتیجہ بھی نہ بنتا، لیکن بھتیجا سمجھ کے ہی صحیح. جو رسول کے آنے کی خوشی میں اس نے کام کیا، اللہ نے وہ بھی ضائع نہ ہونے دیا، اس کو اجر دے دیا. پورے جہنم میں جا کے بھی اس انگلی کو بچا لیا. او یار نے جو فرمایا، جس نے انگلی کا اشارہ کر کے اعلان رسالت سے پہلے خبر ولادت رسول سن کے یہ کیا، وہ جو جہنم میں جا کے بھی وہ انگلی بچ گئی. اور جس نے اعلان رسالت کے بعد بستر بدلنا شروع کر دیا، میرے پاس سمیر بھی نہیں اور کریم بھی لے آیا جو بستر بدل رہا ہے. نہیں نہیں وہ بستر بھتیجے کے لیے تھوڑے بدل رہے تھے. نہیں بھائی سنو فطری قانون ہے, فطری بات ہے, فطرت کی. بھتیجا جس مقام پر بھی ہو فطرت رم بیٹے سے آگے ہو. نسل وارث بیٹا ہے بھتیجا نہیں. انسان کی نسل بیٹے سے چلتی ہے بھتیجے سے نہیں. میری بات توجہ فرما. انسان لو علامہ حسین بخجاڑا مرحوم و مغفور ایک جملہ فرماتے تھے, فرماتے تھے کہ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے نا اس کے تعلق ہوتے ہیں, ان تعلق کی بنیاد میں فیصلے کرتا ہے. کیسے؟ انسان محلے میں رہتا ہے تو جو محلے دار ہیں ان کو قریب سمجھتا ہے دوسرے محلے والوں سے, سمجھتا ہے یا نہیں؟ وہ کہیں گیا دوسرے محلے والوں سے اپنے محلے گلی کے کسی لڑکا لڑ رہا تھا, دیکھتے رک گئے, گاڑی روک لی. وہ بیٹا کیا ہوا؟ کہ جی یہ فلاں اس سے لڑ رہے ہیں, کس کی حمایت کرے گا؟ محلے والے کا. کیوں؟ قربت کی وجہ سے ہمدردی ہوگی, ایسے ہی ہے نا. حالانکہ یہ قربت نسبی نہیں, یہ سکونت کی وجہ سے ہے, ایسے ہی ہے نا. لیکن دوسرے محلے کو فوقیت دے دی ہے, گلی کے رہنے والے کو. اچھا گلی کا رہنے والا تھا اور اس کے مقابل رشتے دار رہتا ہے, کزن کا بیٹا رہتا ہے, کس کو اہمیت دے گا؟ کیوں؟ اس سے قریب اسے سمجھتا ہے. ایک جگہ ہو کر بھی جس سے نسب ملتا ہے اسے قریب سمجھتا ہے, ایسے ہی چلو وہ کزن کا بیٹا اور یہ بھائی کا بیٹا, دونوں میں خدا خواستہ جھگڑا ہو گیا. اب اس کے دل میں ہمدردی وہ بھائی کے بیٹے کے لیے. اچھا اب بھتیجے میں اور بیٹے میں جھگڑا ہو گیا, اب بیٹے کی ہمدردی کر رہا ہے, ایسے ہی ہے. حتی شکایت لے کے جاتا ہے بھائی کے پاس, تو کس کی لے کے جا رہا ہے؟ بھتیجے کی. کس کے لیے؟ بیٹے کے لیے. تو جس کے لیے لے کے جا رہا ہے اسے بھتیجے سے تو زیادہ قریب سمجھتا ہے, ایسے ہی ہے نا. تو لو بھائی ہم نے تو قانون فطرت یہ دیکھا کہ انسان بیٹے پہ ہر رشتہ قربان کرتا ہے, بیٹے کو قربان نہیں کرتا. اور ابو طالب حج کر رہے ہیں, اس کا برعکس کر رہے ہیں, بستر تبدیل کر رہے ہیں اور زوجہ پوچھ رہی ہے. فاطمہ کے علاوہ ان خلوتوں اور ان احسان کا گواہ کون تھا؟ فاطمہ بنت صدیق کو گواہ دی نہیں, توجہ فرما رہے. اسی لیے کائنات میں صرف ایک قبر ہے جس میں رسول خود لیتا ہے.
کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لی
والے والے دیا نہیں آپ کو جڑ گا کہ سوچئے گا کیا دلیل دیا میں کہا ابراہیم کو اللہ نے روک دیا کہ آخر کے لیے دعا مغفرت کی نہ کرنا نہ کرنا وہی ابراہیم آخر عمر میں کہہ رہے ہیں ربنا اے میرا رب ایک پھر لی مجھے بخش دے والے والے دیا اور میرے والدین کو بخش دے اللہ نے تو روک دیا تھا پھر کیوں مانگ رہے ہیں کہا اب کا مانا چچا ہے چچا کے لیے روکا آپ کے لیے نہیں مجھے فرما رہے ہیں ہمارے عقیدے میں وہ تارک والد دوسروں کے نزدیک آخر والد اچھا جب ابراہیم نے دعوت تبلیغ دین شروع کی تو وہ آخر مقابلے پہ آ گیا قرآن ہے قرآن حدیث نہیں قرآن کہنے لگا ابراہیم یہ چھوڑ دے یہ مخالفت نہ کر کیا یہ خداؤں کی یہ جو آخر تھا یہ صرف بت پرست نہیں تھا بت شاد ساز تھا بت تراش تھا ایسے ہی ہے نا بناتا بھی تھا بیچتا بھی تھا اور پوچھتا بھی تھا ایسے ہی اب کہنے لگا نہ کر لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں کہ تیرا بیٹا یا تیرا بھتیجا یہ کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں چھوڑ سکتا کہنے لگا پھر دو کام کروں گا یا پتھر مار مار کے مار دوں گا یا میرا گھر چھوڑ دوں قرآن نے یہ واقعہ نقل ذکر کیا ہے ابراہیم نے گھر چھوڑ دیا نا آزر کا گھر چھوڑ دیا آزر نے برداشت نہ کیا کہ میرے خداؤں کی مخالفت کرے ایسے ہی ہمارے نزدیک آدر چچا بھائیوں کے نزدیک باپ ایسے ہی ہے ہم جو چچا مان رہے ہیں ہمارے لیے آسان ہے ماننا کہ چچا بھتیجے کی مخالفت کر رہے ہیں ایسے ہی ہے لیکن جو باپ کہہ رہے ہیں وہ جواب دیں ان سے مخاطب جو باپ کہہ رہے ہیں میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں اور سوال کر رہا ہوں بتاؤ آپ کے نزدیک آزر باپ آپ کے نزدیک آزر باپ باپ ہو کے بیٹے کے مقابلے پہ آ گیا اور کہنے لگا میرے خداؤں کی مخالفت نہ کرنا تجھے گھر سے نکال دوں گا جو کہتے ہیں آزر باپ ہے جواب دے پتا چلا اپنا مکتب اپنا دین اپنے خدا اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ اگر بیٹا بھی مخالفت کرے باپ برداشت نہیں کرتا جو کہتے ہیں آدر باپ ہے چلو آدر پر تو اختلاف آج تک باقی ہم نے کہا چچا آپ نے کہا باپ ابو طالب پہ تو اختلاف ہے ہی نہیں وہ باپ تو تھے ہی نہیں چچا تھے نا ایسا ہی ہے نا تو باپ ہو کے بیٹے کے سامنے آ گیا کہنے لگا میرے گھر سے نکل جا میرے گھر میں رہنے تو میرے خداؤں کی مخالفت نہیں کرنی عجیب بات ہے بھائی آخر کو اپنے خدا پیارے لو اب اسی دلیل کو لے آؤ مکے میں اگر کہتے ہو یہ بھتیجی اور چچے کا رشتہ تھا تو ابو لہب مخالف کیوں ہو گیا ابو لہب حامی تھا بھتیجے کا مخالف تھا رسول کا تو اب اعلان رسالت کے بعد جو مخالفت کرے گا وہ رسول کی کر رہا ہے اور جو حمایت کرے گا وہ بھتیجے کی نہیں کر رہا وہ رسول کی کر رہا ہے عجیب بات ہے ابو لہب کو دین اتنا پیارا ہے یہ اپنے دین کے لیے اس بھتیجے کے مقابلے پہ آ گیا جس کے پیدا ہونے پہ خوشیاں منا رہا تھا جس کے پیدا ہونے پہ خوشیاں منا رہا تھا اس کے مقابلے پہ آ گیا نہیں ابو لہب بھتیجے کے مقابلے پہ نہیں آیا اور مخالفت بھتیجے کی نہیں کر رہا تھا دونوں کے دین الگ ہوئے تو راہ الگ ہو گئے ابو لہب اپنا دین بچا رہا تھا میرا رسول اپنا دین ایسے ہی ہے تو جو حمایت ابو طالب کر رہا ہے وہ اس دین کو بچا رہا ہے نہیں اب جو نہ کہتا جس کے لیے ساری تمہید باندھ جا گیا تھا اب پتا چلا کہ بستر کیوں بدل رہے یہ بستر بدل کے بتا رہا ہے یہ بھتیجا نہیں بستر بدل کے علی کو ابو طالب کو جعفر کو عقیل کو سنا کے بتا رہا ہے یہ چاروں بیٹے ہیں اور وہ بھتیجا نہیں وہ دین ہے میں بیٹوں کو دین پہ قربان کر رہا ہوں بھتیجے میں نہیں دین ہوتا دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی حضرت ابو طالب کہہ بھی رہے ہوں گے نا، علی اسے بھائی نہ سمجھنا، یہ دین ہے کہا نا، اسے بھائی نہ سمجھنا یہ دین ہے، تو ہجرت کی رات پتا چل گیا کون کسے بچا رہا ہے۔ علامہ رضم زیدی مرحوم مغفور کا کیا خوبصورت جملہ، کہتے ہیں کہ علی کہتے ہیں میں ہجرت کی رات سو گیا، سو گیا اور خود کہتے ہیں اس رات سویا، ایسے ہی ہے نا، تو کیوں سوئے ہم؟ آپ کسی اجنبی جگہ پہ جائے، بستر اجنبی، ماحول اجنبی ہو تو نیند ہی نہیں آتی، اور صبح آتے ہی میزبان پوچھتا ہے قبلہ رات سکون سے نیند آ گئی، بیگانی جگہ تھی، نئی جگہ تھی، پوچھ رہا ہوتا ہے، تو آپ جگہ سے مایوس نہ ہو تو نیند گہری نہیں آتی، یہ علی کو نیند کیوں آ گئی؟ کیونکہ بچپن سے اس بستر سے مایوس تھا، بستر اجنبی ہوتا تو نیند نہ آتی۔ ہجرت کی رات یہ علی نہیں سو رہے، یہ تربیت یہ ابو طالب ہو رہی ہے، یہ تربیت حضرت ابو طالب ہو رہی ہے۔ توجہ، میں نے بات ختم کر دی اور آپ تک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اب ابو طالب نے علی کو یہ تربیت بھی کی، وصیت بھی کی، نصیحت بھی کی، اسے بھائی نہ سمجھنا یہ دین ہے، اسے بھائی نہ سمجھنا یہ، اسی لیے علی 30 سال چھوڑتے ہوئے کے قربان کر رہے ہیں، قربانی مانگ نہیں رہے، قربانی دے رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ہر موقع پہ جو قربانی دے رہے تھے بتا رہے تھے یہ بھائی نہیں دین ہے، یہ بھائی نہیں دین ہے۔ تو اب علی نے یہ تربیت روک دی، آگے بڑھائی نا، اب حسن و حسین دونوں کو تربیت کی، اسے نانا نہ سمجھنا، میری بات نہیں، نانا نہ سمجھنا یہ دین ہے، کہا حسن یہ نانا نہیں دین ہے، حسین یہ نانا نہیں دین ہے، تو کربلا میں حسین جڑ کر رہے تھے، دین بچا رہے تھے، نانا نہیں، نانا نہیں بچا رہے، دین بچا رہے ہیں۔ مجھے کہنے دو، کربلا میں حسین نے جو کیا اس نے اپنے دادا سے لیا، میں پتہ نہیں کیا جملہ کہہ لیا، کربلا میں حسین کی شجاعت اصل میں کردار ابو طالب ہے، تربیت ابو طالب ہے، نہیں نہیں آپ نے مزاج سرد کر لیا سردی کی وجہ سے، میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں عزیزو، کربلا میں حسین نے جو کیا اس نے اپنے دادا سے کیا، اور یزید نے بھی جو کیا کا دربار اور آزان ہوئی اور میرا چوتھا امام چپ ہو گیا. کیوں چپ ہوئے؟ میرے امام نے چپ ہو کے بتایا کہ یہ آزان اگر یزید کے دربار میں بھی ہو تو احترام کرو. کیوں کہا؟ آزان کا ہونا حسین کی فتح کا اعلان ہے.
بچے کو اٹھا لیا ہے، اس کو پکارنا ہے تو نام تو رکھ لے.
سبحان اللہ.
اچھا حضرت فاطمہ نے تعجب نہیں کیا کہ یہ نام کس نے رکھا ہے. اگلا سوال توجہ فرمائیں گے اگر آپ کی دقت ہے. حضرت فاطمہ کسی نے عجیب سوال کیا, کہنے لگی پھر بتائے اس نے اس کا نام کیا رکھا ہے, کیا نام رکھا ہے. کہنے لگا اور دونوں معلوم کرتے ہیں. وہ ابو قبیس اس بلند ترین چوٹی پہ لے گئے, پہاڑی پہ لے گئے, جو ہاتھوں پہ بلند کیا. حضرت ابو طالب کا شعار موجود ہے مناقب شاعر کے, یا رب زل کا سکت تجھی والقمر مطلج المسی, اے دن کو روشنی اور رات کو تاریکی کا لباس پہنانے والے میرے رب. ابو طالب کہہ رہے ہیں یا رب اے میرے رب, کون رب جو دن کو روشنی اور رات کو تاریکی کا لباس پہنا رہا ہے. بھائی اللہ نا مادا اس میں دس سبھی تو بیان کر کے اس بچے کا نام کیا رہا ہے. کہتے ایک لو ایک لو سب طرح کی آسمان سے زمین کی طرف آئی, سیاہ بادل چھا گئے مکے میں, لوگ کٹھے ہو کے دیکھا بادل زمین پہ آئے, وہ پہاڑ پہ آیا اور شور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. وہ لوگ اس بچے کے سینے پہ آ کے ٹھہر گئے. اب اٹھائی حضرت ابو طالب نے بچہ دیا حضرت فاطمہ اور اب مسکرانے لگے اور سنایا, کہنے لگے سنو اللہ کا جواب کیا آیا. استما بالولد الزکی وطاہر المنتجب الرضیع, اے فاطمہ اور اے ابو طالب تم دونوں کو مبارک ہو اس بیٹے کی جو طیب ہے جو طاہر ہے جو زکی ہے اور جو میرا منظور نظر ہے. فاسم من شامر علی, اور میں نے اس کا نام علی رکھا ہے.
پتہ نہیں خود یہ جملہ کہتا ہوں آپ معذرت تھا اور
اور معاف فرما دیجئے گا تکرار کی وجہ سے، اس جملے کے تکرار کی وجہ سے، میں اکثر کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں، دنیا میں لوگ خدا بنے اور کہا ہمیں خدا مانو، لوگوں نے نہیں مانا، علی کو لوگوں نے بنانا چاہا، علی نے نہیں مانا، کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس نے خدا بننے سے انکار کیا، یعنی لوگوں نے خدا ماننا، لیکن کہا نا 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 میں بندہ ہوں، خدا نہیں، کہہ دو جملہ، جو خدا بننے کا انکار کر کے بندگی پہ فخر کرے اسے علی کہتے ہیں۔ ہم کیا سمجھے علی کیا ہے؟ وہ بتا رہا ہے کہ بندگی میں عزت ہے اور بندگی ہی وہ حلقہ فصل ہے۔ ہاں اللہ نے کہا جو فرعون بنا خدا بنا، خدا بنا فرعون، خدا بنا اللہ نے غرق دیا، تو غرق کیا پانی میں، ایسے ہی دریائے نیل میں، اچھا وہ جو سطح زمین تھی اس سے بھی نیچے غرق کیا ہے، برابر تو نہیں نہ کیا، تو اللہ نے سطح زمین میں بھی پستیوں میں غرق کر دیا، کسے؟ جو خدا بننا چاہ رہا ہے۔ اب بتاؤں جو بندہ بننا بنا اسے کہاں لے گیا؟ پتہ نہیں میری باتیں کیسے، جو خدا بن رہا تھا پستی کی انتہا اور جو بندہ بنا بلندی کی انتہا۔
علی کے عشق کی دیتا ہے جب بھی کوئی ادا، علی کے عشق کی دیتا ہے جب بھی کوئی ادا، نسب ہو ٹھیک تو چہرہ نماز پڑھتا ہے۔
وہ بندگی کو اللہ کہاں لے گیا؟ کعبہ کوثر، کعبہ کوثر، کعبہ کوثر۔ یہ تین مجالس پڑی تھی، یہاں چار، اس میں ایک دن ایک جملہ کہا، مجھے لوگ پوچھتے ہیں معراج، وہ معراج رسول کی اور لے جانے والا خدا اور واسطہ جبرائیل، جبرائیل تو مہمان نوازی کے لیے تھا، اگر جبرائیل لے کے کیا ہوتا تو وہ کیوں جاتا؟ وہ تو لے کے گیا اس حد تک جہاں تک اس کی ڈیوٹی تھی کہ لے آؤ، لے آؤ، اس سے آگے مہمان نوازی ہے نا، تو وہ میزبان نے کہا تو رک جا، ایسے ہی تو وہ اللہ نے ڈائریکٹ بلایا، ایسے ہی، لیکن جبرائیل کو وسیلہ بنایا نا واسطہ کہ لے آؤ۔ تو میں کہہ دوں جملہ، رسول کی معراج کے لیے کہا جبرائیل لے آؤ، اور اب علی وہ ہے نفس رسول،
کیا
کہتے ہیں رسول نے کہا علی آؤ میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ، میں بے رفت بات نہیں
کروں۔
ہاں رسول کی بندگی وہ میرا ہے، اور علی کی بندگی کا پتہ کیسے چلے؟
اللہ اکبر،
علی کی بندگی کا پتہ کیسے چلے کہ وہ بندگی کہاں پہنچی؟ رسول نے کہا میرے شانوں پہ سوار، سوار ہو گئے مدار جو ہوا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے جو جملے لکھے اور ہم پڑھتے آتے ہیں، بچپن سے سنتے بھی آ رہے ہیں، رسول نے پوچھا علی کہاں پہنچے، تو علی نے کیا کہا؟ سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ معراج۔ مجھے کہنے دے، یہ جملہ کی وضاحت کرنی پڑے گی تو کہہ دیتا ہوں، جسے اللہ ڈائریکٹ معراج کروائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جسے مصطفیٰ معراج کروائے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ Come on. معراج ہے. اگر عام مومن مومن ہو تو نماز معراج ہے نا, اور اگر نماز پڑھنے والا حسین ہو کوئی کہہ سکتا ہے کہ معراج نہیں ہوئی؟ بولے کوئی کہہ سکتا ہے معراج نہیں ہوئی؟ نہیں یار, میں یہ جملہ ایسے کہتا ہوں, رسول نے مرتضیٰ کو معراج کروایا, حسین ان دونوں کا وارث ہے, مرتضیٰ کا بھی مصطفیٰ کا. حسین نے 72 کے 72 کو معراج کروایا, حسین بندگی کی معراج پہ لے گئے. آؤ آؤ میرے ساتھ. اور ایک شب میں, وہ شب ہی ہے نا, وہاں بھی شب یہاں بھی شب, کہا چراغ بجاؤ چراغ بجاؤ بجاؤ, چراغ بجائے کہا چلے جاؤ, ایسے ہی ہے نا. تو کوئی نہ گیا, تو چلے جاتے تو بچ جاتے ہیں, تو رہ گئے تو صبح قتل ہو گئے. قرآن کہتا ہے قل ان قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے یہودیوں, اگر دعوی ولایت سچا ہے تو تمنا ہے. یہودیوں میں تمنا ہے موت نہیں, اللہ کہتا ولی نہیں, ایسے ہی ہے نا. ولی وہ ہوتا ہے جو تمنا ہے موت کرے. مجھے اس آیت کا مستاق کہیں نظر نہ آیا سوائے شمع آجو. حسین کہہ رہے ہیں چراغ بجا کے چلے جاؤ چلے جاؤ. لو یہ جملے میں دہراتا بھی ہوں اور پڑے ہیں. امام حسین نے کہا جنت چاہیے نا, چلے جاؤ اندھیرے میں جنت بھی دور, چونکہ میری مرضی سے جا رہے ہو, میری مخالفت میں تھوڑے جا رہے ہو, میں نے بیعت اٹھائی ہے جاؤ, پر جنت کا ضامن کیونکہ مخالفت میں نہیں جا رہا. اللہ اکبر. سب نے کہا حسین ہمیں جنت نہیں چاہیے, ہمیں تو جا رہا.
یہ ہے کربلا والے,
یہ ہے کربلا والے. اور اب وہ جملے کو مصیبت کی طرف آ رہا ہے, جب کہا نا میرے مولا حسین نے چلے جاؤ اور چراغ جلایا اور کوئی نہیں گیا, کہا چلو اپنی نمائندگی میں کسی کو کہو مجھے عام کلام. اب زہر اٹھے نا, اور ایک جملہ تھا, کہنے لگے مولا مولا حسین آپ کہہ سکتے ہیں چلے جاؤ چونکہ آپ مقتول کے بیٹے ہیں. اگلا جملہ سنیں گے, کہا ہم چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں بطول کے گھر جیسا تو بن جاتا ہے, در جیسا کو در دکھاؤ جانا چلے گا. یار میں تو کربلا کا فضائل پڑھ رہا ہوں, یہ کربلا کے فضائل ہیں. ادھر زہیر بول رہے ہیں, ادھر حر نہیں آئے وہ مسلم ابن عرجہ بول رہے ہیں, حبیب ابن مظاہر بول رہے ہیں, سعید بول رہے ہیں, وہ صاحب بول رہے ہیں, ادھر انصار بول رہے ہیں, ادھر عباس بول رہے ہیں, اکبر بول رہے ہیں. میں تو یہ بتا رہا ہوں فضائل ہے, حسین ان کا محور و مرکز ہے, یہ پروانوں کی طرح حسین کے گرد طواف کر رہے ہیں, قبلہ ایمان کا طواف کر رہے ہیں, قبلہ سر کعبہ ہے, قبلہ ایمان حسین ہے, حسین کا طواف کر رہے ہیں نا. تو یہ تو فضائل ہے, ابھی تو میں نے وہ مصیبت ہی نہیں پڑھی. یہی حسین تھے, اور ایک دفعہ خیمے کے در پہ آئے اور آ کر کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ یا زینب یا ام کلثوم یا سلیمان علیکن منی سلام. آپ بچپن سے آپ سنتے آئے. امام نے مؤنث کی ضمیر استعمال کی جو اس بات کی دلیل ہے کہ مقرر ہو جائے. جب یہ کہا تو زینب آئی, اب اس خیمے کے پردے کے اس طرف زینب ہے اور اس طرف میرے مولا حسین, وہ شریکہ تو حسین. کہا حسین سلام بتا رہا ہے کہ کوئی نہیں, اب باہر کھڑے نہ ہو اندر آ رہا. میرے مولا نے ایک ہی جواب دیا, بہر آنا تو چاہتا ہوں لیکن جسم کی حالت ایسی ہے. جیسا بیٹا, کسی کا اکبر جیسا بیٹا. امام کرنے گئے تھے وہ امامت کے منصب کو وہ ذمہ داریوں کو اب آئے تو وہ بیٹے کی کیا کیفیت اب اس بیٹے کی کیا کیفیت بیٹا یہ مجلس برپا کر رہے ہیں نا میرے رضا بھائی اور دوسرے برادران ہاں ازادارو تیسری برسی ہے نا بیٹے کو یہ سعادت مل رہی ہے کائنات میں ایک ہی بیٹا ہے جو نہ باپ کا دفن کر سکا نہ کفن پہنا سکا اب میں وہ جملے پڑھتا تھا اب نہیں پڑھتا امام آئے ضرور حضرت سید صالحین کے پاس آئے ضرور اور آ کر کہا بیٹا میں جا رہا ہوں اب بیٹے نے ایک ہی سوال کیا چچا کہاں ہے اکبر کہاں ہے اور محمد کہاں ہے کہا کس کس کا پوچھے گا یہ تو رہ گیا یا میں اب جانتے ہیں نا وہ چلنے لگے نہیں کائنات میں جس کے ذمے امامت کر کے جا رہے ہیں یہ واقعہ کس دن کا ہے دسویں محرم کا نا دسویں محرم کا یار دل چاہتا ہے یہ جملہ ضرور کوئی بیٹا ذکر کروا رہا ہے بیٹوں کو یہ بات کی سعادت ملی اس بیٹے کے ذکر پر ہی ختم کر کائنات کا سب سے مظلوم بیٹا حسین کا شیخ بیٹا سید ساجد یہ میرا چوتھا امام سب سے مظلوم ہے آپ کہیں گے حسین سے بھی بڑے مظلوم حسین سے بھی بڑے مظلوم کیوں یہ کون مظلوم ہے یہ کون مظلوم ہے نو ربیع الاول کو محسن کرتے ہو اور ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہو کیوں کہتے ہو امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن ہے مبارک پا دیتے ہو ہاں یہ کون مظلوم ہے جس کی امامت کے دن کا نام ہے دسویں محرم اور جس کی امامت کی پہلی شام کا نام شام
برادر عزیز رضا زیدی اور ان کے دوسرے برادران نے لیے جو تمام انتظام کیا خدایا اس کے صدقے میں ذکر و اذکار نظر و نیاز کر سکتے ہیں، ان کے والد میں درجات عالی و متعالی فرما خدایا، ان کو شفاعت حضرت سیدہ ان پر شامل فرما، ان کی قبر میں رحمتیں نازل فرما، ان کے بچوں کو ان کے واجبات اور مستحبات کے ذریعے انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، حاضرین کے تمام رحمین کی مغفرت فرما خدایا، ہمارے شہداء کی مغفرت فرما، بالخصوص آخری دنوں میں شہدائے رب العلم کو اعلی الجین میں حضرت سیدہ کی شفاعت میں شامل فرما خدایا، ہمیں ان شہداء کے صدقے میں اتحاد و التفات ہم دلی اور ہم نشینی قائم فرما خدایا، ولایت اور رضاداری کے سائے میں ہمیں ظالموں کے خلاف امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو کر دشمنان امام زمانہ سے برسر پیکار رہنے کی توفیق عطا فرما خدایا، اس وقت جو لشکر امام زمان کا حق ادا کر رہے ہیں، حزب اللہ ہے، حماس ہے، جہاد اسلامی ہے، عراق کی الحشد الشعبی ہے، اور خدایا وہ ہمارے عظیم رہبر و رہنما جن کی بدولت آج کربلا سے لے کر شام تک ہماری عزت آبرو اور ہمارا وقار مذہب جو ہمارے مقدسات ہماری عزت و آبرو کی نشانی ہے خدایا، جو محفوظ ہیں خدایا، مراجع کرام، رہبر عظیم الشان اور مجاہدین اسلام، بالخصوص سید حسن نصر اللہ، قاسم سلیمانی اور دوسرے مجاہدین کی حفاظت فرما خدایا، بحق محمد و آل محمد، مدافعین حرم اہل بیت میں قربان ہونے والے، شہید ہونے والے تمام شہداء کو شہداء کربلا میں محشور فرما، بحق محمد